مرشد نابا مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا, میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریا گو بھکا گئے, کبھی آگے سرد بھرنا, کبھی گریا گو بھکا گئے, کبھی آگے سرد بھرنا. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریا گو بھکا گئے, کبھی آگے سرد بھرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت, یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زباں سے, کبھی دل میں یاد کرنا, کبھی ذکر ہو زباں سے, کبھی دل میں یاد کرنا. یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر گو زباں سے, کبھی دل میں یاد کرنا, کبھی ذکر گو زباں سے, کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا,
تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا غاسل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا غاسل میری زندگی کا غاسل میری زندگی کا غاسل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا گیا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر مجھے کچھ خبر مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا یہ تیری آنا یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری آنا یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان نہ تباہ کا تیرے غم پہ صبر کرنا میری جان نہ تباہ کا تیرے غم پہ صبر کرنا یہ تیری غنا یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری آنا یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان نہ تباہ کا تیرے غم پہ صبر کرنا میری جان نہ تباہ کا تیرے غم پہ صبر کرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی میرا ہر خطا پہ رونا میرا ہر خطا پہ رونا میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے.
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کسی اہل دل کسی اہل دل کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا.
مرشد نواب مولانا عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں, سب کہیں ماشاء اللہ.
کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو. چپکتے چپکتے چپک جاگیے گا, چپکتے چپکتے چپک جاگیے گا, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو. چپکتے چپکتے چپک جاگیے گا, چپکتے چپکتے چپک جاگیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب کہیں ماشاء اللہ. Yeah, I'm going to مرشدنا ابا مولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاءاللہ. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ پیرو میرے پیرو مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے, سب کہیں ماشاءاللہ. یہ دوپہر کے مجلس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو میں نے یہ اشعار سنائے, تو حضرت والا اشعار جب ختم ہو گئے تو حضرت والا باہر تشریف لے جانے لگے ٹہلنے کے لیے, تو حضرت والا نے مجھے بلایا اور فرمایا, اپنا بایاں ہاتھ جو میرے کندھے پہ رکھا اور فرمایا کہ یہ اشعار کبھی کبھار پڑھ دیا کرو, یہ اشعار کبھی کبھار پڑھ دیا کرو اور پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر پیش کر دیا کرو. ہمیں تو پتہ نہیں تھا, حضرت سید میر صاحب دامت برکات ہوں کو سب معلوم ہے کہ حضرت کے کیا کیا مجاہدے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اور حاسدین نے کیسے حسد کیے پریشان کیا سب کو. اجازت بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو, بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو, تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آگو نالا دل غزی کا, تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آگو نالا دل غزی کا, بتاؤں کیا کیا سبق دیے گئے تیری محبت کے غم نے مجھ کو, تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آگو نالا دل غزی کا, جفائی سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا, جفائی سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا, زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا, زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا, جفائی سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا, زمانہ گزرا زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا, جو تیری جانب سے خود ہی آگے پیام غلفت دل غزی کو, جو تیری جانب سے خود ہی آگے پیام غلفت
الفت دل غزی کو تو کیوں نہ زخمی جگر سے بہ گئے کر لہو کرے رخ تیری زمین کا تو کیوں نہ زخمی جگر سے بہ گئے کر لہو کرے رخ تیری زمین کا جو تیری جانب سے خود ہی آگے پیام گل پت دل غزی کو تو کیوں نہ زخمی جگر سے بہ گئے کر لگو کرے رخ تیری زمین کا
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقتا
نہیں تھی مجھ کو خبر کے اختر کے رنگ لاگے گا خوب ہمارا نہیں تھی مجھ کو خبر کے اختر کے رنگ لاگے گا خوب ہمارا جو چپ رہے گی زبان خنجر لگو پکارے گا آستی کا جو چپ رہے گی زبان خنجر لگو پکارے گا آستی کا نہیں تھی مجھ کو خبر کے اختر کے رنگ لاگے گا خوب ہمارا نہیں تھی مجھ کو خبر کے اختر کے رنگ لاگے گا خوب ہمارا جو چپ رہے گی زبان خنجر لگو پکارے گا آستی کا جو چپ رہے گی جو چپ رہے گی زبان خنجر لگو پکارے گا آستی کا
اشعار کی شرح جو ہے بس اس کی شرح ممکن ہی نہیں ہے. کچھ بھی جو درد حضرت والا نے ان مجاہدات سے گزارے جو ایام اپنی شیخ کی خدمت میں اور حاسدین کی اظہار ثانیوں کے درمیان اس سے جو درد پیدا ہوا حضرت والا کے دل میں اللہ کی محبت کا درد یہ جو حضرت والا کے وہ جو اللہ کی محبت کا جتنی بھی حضرت فرماتے تھے جو میری آ ہے یہ میرے شیخ کی پروردہ ہے شیخ کی اور حضرت کے جو غیر اختیاری مجاہدات ہوئے اس کا ثمرہ ہے اللہ کا فضل ہے اس کے اللہ نے اس میں فضل فرما دیا کہ مجھے اس سے درد دل نصیب ہوا اللہ کی محبت کا درد اسی سے نصیب ہوا اور وہ ایسا درد تھا کہ جس کی کوئی مثال غالباً دنیا میں نہیں ہوگی. خال خال ہی کسی کو اولیاء اللہ میں سے اولیاء صدیقین جو گزرے ہیں خال خال کو یہ درد عطا ہوا چند کو عطا ہوا میرا گمان اقرب الی الیقین یہی ہے. میرا ہی نہیں اکثر لوگوں کا جو سمجھتے ہیں تو اس یہی غم ہے. تو حضرت والا نے جو پہلے شعر میں فرمایا اور اگر جو اس کی کچھ تھوڑے سے حضرت والا کی جو جن مجاہدات سے اور جن تکلیفوں سے جن غموں سے حضرت گزرے اس کا تھوڑی سی جھلک اس میں مختصر حالات زندگی میں ہے اس سے پڑھ کر کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حضرت والا پر گزری وہ بھی مختصر حالات ہیں. تو پہلے شعر میں فرمایا کہ بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو, یعنی اے شیخ تیری محبت کے غم نے مجھ کو کیا کیا یہاں اللہ کی محبت کے سبق دیے ہیں اور مجھے تیرے در پر ہی آ کے وہ سبق ملے اور تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آہ نالا دل حزین کا. یہ جو غم دل اللہ کی محبت کا غم میرے دل میں آیا اور یہ آہ نالے جو ہیں یہ آپ ہی کے در کے اوپر اور آپ ہی کے غلامی کے صدقے میں نصیب ہوئے, لیکن یہ غم اور یہ ملا کیسے؟ اگلے جفائیں سہ کر, اگلے شعر میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. یہ مجبور جو تھا میرا دل آیا وہ میرا یہی تھا کہ جفائیں لوگوں کی سہتا تھا, ان کی دشنام ترازیاں سنتا تھا, ان کے تانے سنتا تھا اور ان کی تکلیفیں اٹھاتا تھا, ہر قسم کی تکلیفیں, لیکن ایک لفظ زبان سے نہیں بولتا تھا. کیونکہ فرماتے تھے کہ اگر میں شیخ سے کہتا تو وہ لوگ اتنے مقرب تھے, اتنے سازشی تھے کہ پھر وہ مجھے شیخ کے پاس رہنے ہی نہ دیتے. جتنے حد سے گزرے ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ گزر جاتے, اور شیخ ممکن ہے مجھ سے بدگمان کر کے اور مجھے نکلوا دیتے. تو میں سب غم سہتا رہا اور گھٹتا رہا, آج اسی گھٹن سے یہ فرماتے ہیں کہ تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آہ نالا دل حزین کا. یہ دل میرے دل غمزدہ کا آہ نالا اور اللہ کی محبت کا یہ غم یا اسی کا ممنون ہے کہ میں جفائیں سہ کر دعائیں دیتا تھا ان لوگوں کے, اللہ ان کو اور ہدایت دے دے, ان کو اللہ والا بنا دے. دعا وہ تو ظلم کر رہے ہیں اور یہاں سے دعائیں مل رہی ہیں. زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل حزین کا, ایک دو دن نہیں 16 سال کا عرصہ اسی طرح کہ شب و روز گزرے, کوئی ایک لمحہ بھی اس سے خالی نہیں تھا ان غموں سے. تو پھر کیسا درد اللہ کا نصیب ہوا ہوگا وہ ہم اور آپ کیا اندازہ کر سکتے. جو تیری جانب سے خود ہی پہنچے پیام الفت دل حزین کو, یعنی ایک تو یہ کہ شیخ جب ناراض ہو جاتے تھے تو پھر خود ہی حضرت فرماتے تھے میری جدائی کو حضرت زیادہ برداشت بھی نہیں کر پاتے تھے, پھر خود ہی بلا لیتے تھے. تو فرماتے کہ جو تیری جانب سے خود ہی پہنچے پیام الفت دل حزین کو, تو میرے دل غمگین کو جب آپ کی محبت کا پیغام پہنچتا تھا کہ اختر کو بلا لاؤ تو کیا ہوتا تھا, تو کیوں نہ زخمی جگر سے بہ کر زمین کا لہو کرے رخ تیری زمین کا, اس زمین کا رخ کیوں نہ کرے کہ وہ خون زخمی جگر پھوٹ جاتا تھا اور خون بہ جاتا تھا, اور جب خون بہ جاتا ہے تو تکلیف کا جاتی رہتی ہے, تو کیوں نہ زخمی جگر سے بہ کر اور لہو کرے رخ زمین تیری زمین کا. ایک معنی تو یہ ہے, اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جو اللہ جو تیری جانب سے خود ہی پہنچے, یعنی اللہ تعالی کی جانب سے جب اس غم کے بدلے میں اللہ اپنے قرب کا انعام اور اس کی دعوت پہنچے, تو پھر کیوں نہ ہو کہ اس زخم جگر جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے اور اس کا آپ کی جو زمین بنائی ہے اس پر وہ میرا خون بہ جاتا ہے, اس خوشی میں بہ جاتا ہے. زخمی جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا, یعنی جو اس کا غم کا جو مداوع ہوا اس کی خوشی بھی ہے, اور وہ غموں کا جو اثر ہے وہ غم لہو کا بہنا وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. دونوں اللہ تعالی ساتھ ساتھ عطا فرماتے ہیں, غم کے اندر لذت دے دیتے ہیں. دو معنی اتنے حضرت کے اشعار اتنے زو معنی ہوتے ہیں, اتنے گہرے ہیں, اتنے اس میں ہم تو اس کو بیان نہیں کر سکتے. جو حضرت نے خود فرمایا تھا کہ میرے شعروں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, وہی سمجھ سکتا ہے جس کو میرا جیسا دل عطا ہو جائے. واقعی بات یہ ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا دل عطا فرما دے تو سمجھ میں آئے. اور آخری شعر کیا ہے؟ نہیں خبر تھی یہ مجھ کو اختر کہ رنگ لائے گا خو ہمارا. یہ جو اللہ کے راستے کے مجاہدات جو میں غم اٹھا رہا ہوں, جو دل کا خون ہو رہا ہے, جو ان کے غموں کے خنجروں سے لہو لہان ہو رہا ہوں, تو مجھے نہیں خبر تھی کہ ایک دن یہ بھی رنگ اس کا بھی رنگ آئے گا. اس وقت تو میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا, آستین پہ جو خون لگا ہے میرا, اگر زبان خنجر خاموش بھی رہی تو یہ لہو خود پکار دے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے. جو چپ رہے گی زبان خنجر, یہ دوسرے مصرے کا ہے, دوسرے شاعر کا ہے, لیکن حضرت والا کا ایک مصرا لگا کے شعر کہیں سے کہیں پہنچ گیا. حالانکہ بہت مشہور شاعر ہے, امیر مینائی کا شعر ہے, لیکن وہ دل اس کے پاس کہاں تھا جو حضرت کے پاس تھا. اس نے کہا تھا قریب ہے یارو روز محشر, چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. تو قریب ہے یارو روز محشر, چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر, جو مارے گئے ان کا خون کیوں کر چھپے گا, اور روز محشر قریب ہے. لیکن حضرت نے اس کچھ نہیں فرمایا, کتنا اندھا ہوا کہ نہیں خبر تھی مجھ کو اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا, کہ رنگ لائے گا خون ہمارا, رنگ لانے کی کیا عمدہ وہ ہے. اور یہ محشر کا بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ تو اگلے مصرے میں خود ہی آ رہا ہے, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا, کہ محشری میں تو ہوگا. تو اتنا بلیغ شعر, اتنا فصیح شعر حضرت والا کے. اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے, جنت میں پھر ملاقات نصیب فرمائے. اللہ جب تک زندہ ہوں کام لے لے اپنا اپنے فن سے. حضرت کے ارشادات مولانا ناصر صاحب کا بھی, مولانا منصور الحق صاحب ناصر کہ اگرچہ تائب اور اثر کے کلام تو صحبت بہت اٹھائی ہے, وہ بہت بہترین کلام ہوتا ہے, لیکن تعجب یہی ہے کہ مولانا منصور الحق صاحب نے بہت صحبت ان کے مقابلے میں کم اٹھائی, لیکن پھر بھی بہت کچھ اخذ کر لیا. ایک سال پہلے جب ہم گئے تو مولانا کے اندر وہ جب مولانا بیت ہوئے تو وہ بات نہیں تھی, نہ اشعار میں وہ بات تھی, لیکن جب بیت ہوئے اور پھر حضرت والا نے غالباً ایک سال کے بعد اجازت دی ان کو, تو اس وقت کی صحبت اٹھائی, تو پھر جو جا کے اپنے ان کا کلام سنا تو میں تو حیرت میں رہ گیا کہ حضرت کی تعلیمات کو اتنی عمدہ طریقے سے انہوں نے ضبط کیا, اتنی جلدی انہوں نے اس کو اخذ کیا کہ اور اس پر عمل بھی کیا, ماشاءاللہ خوب ترقی کر گئے. تو خوب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کی کتابت لاہور میں ان کی ہو رہی ہے, پھول میں نے کیا تھا مگر پتہ نہیں کیا بات ہوئی, اٹھا نہیں تھا کہ کیا ہوا, کتابت ہو جائے تو کلام ان کا چھپ جائے گا انشاءاللہ. کل انہی کا کلام پڑھ رہے تھے نا ابھی, ٹھیک ہے پھر اس بعد میں کل پڑھیے گا, اب بس وقت کم رہ گیا. تشریح بار بار ہوئی ہے, اس کو اکٹھا کر لیجیے گا تاریخ کے ساتھ, تو اس کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ سب سے اہم جو حضرت والا اپنی رعالت کے دوران میں خصوصاً جس چیز کو بارہا دن میں پانچ پانچ بار بیان کرواتے تھے وہ تھے ولی اللہ بنانے والے اعمال. تو وہی اس میں خزائن ارشادات درد دل میں بھی یہی مضمون ہے. کل تھوڑا سا پڑھا تھا, پھر سے شروع سے پڑھ کے سناتا ہوں. ولی اللہ بننے کا نسخہ. ارشاد فرمایا کہ جو چار باتوں پر عمل کر لے انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائے گا. یہ میرا تجربہ ہے. نمبر ایک, پاجامہ لنگی کرتا ٹخنے سے اوپر رکھو. بعض لوگ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں. کرتا اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ٹخنا چھپ جاتا ہے پانی میں. ابا کرتا پاجامہ لنگی پتلون اتنی لمبی پہننا جائز نہیں ہے جس سے ٹخنا چھپ جائے. ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت اگر کرتا ٹخنے سے اوپر ہو لیکن رکوع میں جب جائے تو ٹخنے سے نیچے ہو جائے, تو حضرت والا نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بذل المجہود ابو داؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ ٹخنا چھپانا اس وقت ناجائز ہے جب کھڑا ہو یا چل رہا ہو, اور جب جھکا ہو بیٹھا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے ٹخنا چھپانا ضروری ہے. ٹخنا نہ چھپانے کا حکم مردوں کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجھ داڑھی رکھنا. مٹھی اپنی ہو, حجام کی مٹھی نہ ہو, حجام کے بچے کی مٹھی نہ ہو. اب جو داڑھی کٹاتا ہے ایک مجھ سے کم تو گویا داڑھی کو نابالغ کرتا ہے. اپنے بچے کو کوئی ایسی دوا کھلا دے کہ جس سے وہ ہمیشہ نابالغ رہے تو کیا کوئی ایسا کام کرتا ہے؟ بس سوچ لو پھر اپنی داڑھی کو کیوں نابالغ کرتے ہو. جو داڑھی ایک مٹھی سے کم کرتے ہو کٹاتے ہیں, جو داڑھی ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں کٹاتے ہیں وہ داڑھی بالغ نہیں ہوتی, نابالغ رہتی ہے. لہٰذا جن لوگوں کی داڑھیاں کٹانے کی عادت ہے وہ داڑھی نہ کٹائیں, بالغ کر لیں. ایک مٹھی جب ہوگی تو بالغ ہو جائے گی. ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیں تو خوبصورت لگے گی. قاضی ایک مشت سے ایک انگل زیادہ رکھ سکتا ہے اور قاضی اور قضا دو انگل زیادہ رکھ سکتا ہے. داڑھی کے بچے کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے. داڑھی کا بچہ یہ ہے جو ہونٹ کے نیچے بال ہیں, یہ داڑھی کا بچہ ہے. یہ بھی داڑھی میں شامل ہیں, ان کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ کھانا کھاتے ہوئے داڑھی کے بچے کا بال منہ میں آ جاتا ہے, اس لیے کیا میں داڑھی بچہ کٹا سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا انگلی کو کاٹ دیتے ہو یا سمجھاتے ہو کہ پیارے بچے بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے؟ ایسے ہی داڑھی بچے کو سمجھا دو, یعنی تیل لگا کر کنگھا کر دو تو بال منہ میں نہیں آئیں گے. اور مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا طرف آخر یعنی آخری کنارہ مونچھوں سے نہ چھپنے پائے. یہ کنارہ جو ہے یہ مونچھوں سے اوپر کا جو جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ چھپنے نہ پائے. اول تا آخر اس کو کھولنا ضروری ہے, یہاں سے یہاں تک یہ سب کھولنا ضروری ہے. یہاں تک کہ قربانی کے زمانے میں جبکہ بال نہ کاٹنا مستحب ہے, اگر مونچھوں کے بال بڑھ جائیں کہ یہ کنارہ ذرا سا بھی کراس کر لیں تو اس زمانے میں بھی مونچھوں کو کاٹنا چاہیے, کیونکہ مونچھوں کے بالوں کا ہونٹوں تک بڑھ جانا حرام ہے. اور بقرعید کی یکم سے نو تک بال نہ کاٹنا سنت ہے. تو سنت اور حرام کا جب مقابلہ ہوگا تو حرام سے بچا جائے گا. اور گالوں پر داڑھی کے بال کہاں تک بنانا چاہیے. بعض لوگ گال کو فارغ البال کر لیتے ہیں اور صرف ایک لکیر رکھ لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اوپری جبڑے کے بال بنا سکتے ہیں, نیچے کے جبڑے کو نہیں بنا سکتا. اوپری جبڑے کے بال کو یعنی کھولنے تھے اور یہاں یا اوپر رکھ لیں, یہ نیچے کے ڈاڑ ہے تو یہ اوپر کا جو حصہ ہے اس کو کسی کے بال ہو تو وہ بنا سکتا ہے, لیکن جبڑے کے نیچے جو ہے سب داڑھی ہے اس کو نہیں بنا سکتے. نیچے کا جبڑا داڑھی میں داخل ہے, منہ کھول کر نیچے کے دانت پر انگلی رکھ لے, بیچ میں جو گڈھا ہے وہ گال ہے, اس کے بال بنا سکتا ہے. اب دو حکم ہیں, آنکھوں کا اور دل کا. نظر کی حفاظت کیجئے, نامحرم سے نظر بچائیں. اسی طرح بے ریش یعنی جیسے لڑکے جن کے داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کو بھی نہ دیکھیں, چاہے حسین ہو یا غیر حسین ہو, کیونکہ جب چوہے کو بلیاں دوڑاتی ہیں تو چوہا بل کے حسن کی طرف نہیں دیکھتا کہ بل سنگ مرمر کا ہے یا نہیں, وہ دیکھتا ہے کہ بل ہونا چاہیے. بلیوں کی میاؤں سے گھبرا کر اس میں گھس جاتا ہے. میر صاحب کے لیے میرا شعر ہے کہ بے کسی اے میر اس چوہے کی دیکھا چاہیے, بلیوں کی میاؤں ہو اور پاس کوئی بل نہ ہو. بے کسی اے میر اس چوہے کی دیکھا چاہیے, بلیوں کی میاؤں ہو اور پاس کوئی بل نہ ہو. میرے مدرسے میں ایک الجزائری تھا, وہ عربی بولتا تھا اردو نہیں سمجھتا تھا. میں نے عربی میں اس کو یہ شعر سمجھایا کہ بلیوں کی میاؤں ہوتی ہے تو چوہا کس طرح بھاگتا ہے. وہ بہت ہنسا اور اس نے عربی میں کہا کہ چوہا گھبرا کر بھاگتا ہے مگر مارے گھبراہٹ کے الٹ جاتا ہے, پھر سیدھا ہوتا ہے, پھر الٹ جاتا ہے. بہت ہنستا رہا. تو دو حکم بیان ہو گئے. اب دو حکم اور ہیں, آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت. آنکھوں کو حسینوں سے بچاؤ, نہ محبت سے دیکھو نہ غصے سے دیکھو. ایک صاحب آنکھیں لال کیے ایئر ہوسٹر پر غصہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے آفیسر سے شکایت کروں گا کہ یہ سروس اچھی نہیں کرتی, چائے میں دیر کر دی اور چینی بھی نہیں دی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان کی آنکھ کو دیکھا اور اپنے تجربے کی بنا پر سمجھا کہ غصے کی حالت میں بھی نفس اپنا کام کرتا ہے. محبت سے تو مزہ لیتا ہی ہے لیکن غصے میں بھی مزہ لیتا ہے. اس لیے عورتوں کو نہ غصے سے دیکھنا چاہیے نہ عورتوں کو نہ محبت سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح لڑکوں کو خصوصاً جن لڑکوں میں حسن ہو, اگر یہ ان کے کچھ داڑھی بال داڑھی کے نکل آئے تب بھی نہ دیکھو. مولانا رومی کے زمانے میں اگر دو چار بال نکل آتے تھے تو کشش ختم ہو جاتی تھی, لیکن یہ زمانہ ایسا ہے کہ ایک ہزار بال کے باوجود لوگوں کو کشش معلوم ہوتی ہے. غرض اگر چہرہ پر کشش ہے, نمک ہے, تو اس سے بچنا واجب ہے. تو لڑکے لڑکیاں عورتیں کیسی بھی ہوں ان سے بچنا چاہیے, چاہے بالکل مکروہ شکل ہو. لڑکے لڑکیاں عورتیں کیسی بھی ہوں ان سے بچنا چاہیے, چاہے بالکل مکروہ شکل ہو. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عورت کے حمل ٹھہر گیا اور وہ بہت ہی مکروہ تھی. ہارون رشید کو تعجب ہوا کہ اس کو کس نے استعمال کیا، کون ایسا بدذوق ہے کہ اس پر عاشق ہو گیا. تحقیق کی، سی آئی ڈی نے اس کے زانی کو گرفتار کر لیا، وہ بھی ویسا ہی مکروہ تھا. لکل ساقطتن لاقطتن، ہر گلی پڑی چیز کا کوئی اٹھانے والا ہے. اور غیر شادی شدہ پر جب شہوت سوار ہوتی ہے تو وہ مکروہ شکل کو بھی نہیں چھوڑتا. مطلب یہ ہے کہ عورتوں اور لڑکوں سے آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے بے خوف نہ ہو، ورنہ اللہ گردن پکڑ کر مروڑ دے گا. جس دن عذاب دے گا اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. اور دل میں گندے خیالات مت پکاؤ، پرانے گناہوں کو یاد کر کے مزہ لینا بھی حرام ہے. بلا ارادہ خیال آ جائے تو اس خیال میں مشغول نہ ہو، اس خیال کو پاکیزہ خیال میں تبدیل کر دو. یا خدا کا خوف دل میں لاؤ، دوزخ اور قیامت کو یاد کر لو اور سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے ہمارا قلب بالکل ایسا ہے جیسے ہم آفتاب کو دیکھتے ہیں. نظر کی حفاظت بارڈر کی حفاظت ہے، اور دل کی حفاظت کیپٹل کی حفاظت ہے. اگر کسی ملک کا بارڈر اور کیپٹل محفوظ ہو تو وہ ملک سدا سلامت رہتا ہے. بس جس کی آنکھیں اور قلب غیر اللہ سے محفوظ ہوگا، اس کا اسلام، ایمان، احسان سب محفوظ رہے گا. ورنہ کتنا ہی حج عمرہ ہو، کتنا ہی وظیفہ پڑتا ہو، اگر آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے کہ ایک بد نظری سے سارا نور نکل جاتا ہے. اگر ہمت نہ کی تو مرتے دم تک یہ عادت نہیں چھوٹتی. 80-90 سال کے ہو جائیں گے اور مرتے ہوئے بھی نرسوں کو دیکھ کر مریں گے، عادت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے یاد رکھو، اللہ کی دی ہوئی ہمت کو ایک نعمت سمجھ کر استعمال کرو، ورنہ پھر ہمت اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مرتے دم تک یہ مرض نہیں جائے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک 80 سال کے بڈھے تھے، انہوں نے لکھا کہ مجھے بد نظری کا مرض ہے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کی دی ہوئی ہمت اور طاقت کو استعمال نہیں کیا. سب کو اللہ نے بچنے کی طاقت دی ہے، ہر انسان کو آنکھوں کے بچانے کی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے. مگر یہ ہمت چور ہے، یہ طاقت چور ہے جو ہمت اور طاقت کو استعمال نہیں کرتا. ایک بات بہت ہی درد دل سے واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس دن نظر بچانے کی اور دل بچانے کی توفیق ہو گئی، آپ ایمان کی حلاوت پا جائیں گے. آپ کا ایمان اور احسان اتنا بڑھ جائے گا کہ حج و عمرہ اور نفل والے سب پیچھے رہ جائیں گے. آپ اللہ کے راستے میں سب سے آگے بڑھ جائیں گے. شیر ہرن کا خون پیتا ہے، کیسا لال رہتا ہے، چلتا ہے تو زمین دہل جاتی ہے، سارا جنگل اس سے خائف رہتا ہے، کیونکہ اس کی غذا خون ہے. آپ بھی ارمانوں کا خون، تمناؤں کا خون پی لیں، لیکن ہر تمنا کا خون پینا فرض نہیں ہے. جو تمنا، جو خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کا خون پی جائیں تو بس آپ بھی شیر کی طرح ہو جائیں گے. سارا جہان آپ سے ڈرے گا، آپ کی باتوں میں اثر ہوگا، درد دل پیدا ہو جائے گا. اس لیے بہت ہی درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آنکھ بچانے کی ہمت کریں، دل میں احسانی کیفیت اور محبت پیدا ہو جائے گی. نظر کی حفاظت بہت بڑا مجاہدہ ہے، لیکن حلاوت ایمانی اس کے بدلے میں ملتی ہے. مجاہدہ بہت ہوتا ہے لیکن انعام بھی کتنا بڑا ہے کہ آسان ہو تو ہر کوئی اگر آسان ہو تو ہر کوئی نہ کر لے. ان حسین کو دیکھ کر دل للچا جاتا ہے کہ ایک نظر دیکھ لوں. علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ اللہ نے بصارت کی مٹھاس لے کر بصیرت کی مٹھاس دے دی. اب سمجھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے. ہزاروں سال کی عبادت سے یہ نعمت نہیں ملتی. آپ نظر بچانے کی مشق کیجئے پھر اس کا پھل اور اس کا انعام دیکھیے. اللہ نے مردہ لاشوں سے نظر کی حفاظت کرا کے اس کے بدلے میں خود اپنی ذات کو دے دیا. خون آرزو کا خون بہا اللہ ہے. خون آرزو کا خون بہا اللہ ہے. خون بہا کے معنی ہے خون کی قیمت جو دی جاتی ہے. کسی سے قتل ہو گیا, کچھ ہو گیا تو اس کو خون بہا دیا جاتا ہے. خون کی قیمت اس کو اگر راضی ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم جو اپنی آرزوؤں کا خون کرتے ہیں تو اس کا جو خون بہا ہے, اس کا جو ثمرہ ہے, وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. حلاوت ایمانی کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اللہ مل جاتا ہے نظر کے بچانے سے. پھر بتاؤ اللہ کے مقابلے میں کوئی نظر بچانا کیا مشکل ہے؟ کنکر پتھر کے بدلے میں اگر کروڑوں کا موتی مل جائے تو کیا یہ سودا سستا نہیں ہے؟ ان حسینوں کے بڑھاپے میں تم خود چھوڑنے والے ہو, تو جس چیز سے تم بھاگنے والے ہو اور اس سے آج جوانی میں اللہ کے خوف سے اللہ کے لیے نظر کو بچا لو, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مل جائیں گے. اللہ نے خون تمنا کا خون بہا اپنی ذات کو رکھا ہے ان مردہ لاشوں کے لیے, ملنے والی لاشوں کے لیے, سڑ نکلنے والی لاشوں کے لیے. اللہ سے محروم ہوتے ہو اور مرنے سے پہلے ہی بڑھاپے میں جب ان کے گال پچک جائیں گے تم ان کو دیکھو گے بھی نہیں, تو اس وقت کوئی اجر نہیں ملے گا. آج بچو گے تو اللہ کو پا جاؤ گے. اس وقت اپنی طبعی نفرت سے نہ دیکھو گے طبیعت کا غلام اللہ کا غلام نہیں ہے. اللہ کا غلام وہ ہے کہ جب طبیعت جوان ہو اور دیکھنے کو دل چاہے مگر پھر بھی نہ دیکھے اللہ کے خوف سے. یہ کیا کہ معشوق بڈھا ہو گیا تو بھاگ نکلے. یہ کمینہ آدمی ہے, بے غیرت ہے. عین جوانی کے وقت گناہ سے بچنا اللہ والوں کا کام ہے, ورنہ کافر بھی بڈھا جب ہو جاتا ہے یا بڈھی ہو جاتی ہے تو کافر دیکھتا ہے. بتاؤ ہندو, عیسائی, یہودی 70 برس کی بڑھیا کو دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظر سے؟ تو جس نے تو کس نے کس نے اگر 70 برس کی کس سے اگر تو غلط کی دیا تم سے لیجیے تم سے کیا لیجیے تو تم نے اگر 70 یہ نوٹ کر لینا 133 صفحہ ہے. تو تم نے اگر 70 برس میں چھوڑ دیا تو کیا کمال کر دیا؟ ہندو یہودی عیسائی کی مشابہت کر لی. جوانی میں حسیروں سے بچنے کی مشق کرو, جوانی میں حسیروں سے بچنے کی مشق کرو. دیکھو قربانی جاندار جانور کی اچھی ہوتی ہے, تم جب لنگڑے تم جب تکڑے ہو اس وقت قربانی پیش کرو تو تم اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاؤ گے. بس اب تقریر ختم. ہمارے سب اعضا اللہ کے غلام ہیں, جمیع اعضائے ہی وہ بھی جمیع اعضائے ہی ہم اللہ کے غلام ہیں, لہذا ہمارے ہر عضو سے اللہ کی غلامی ظاہر ہو, ہماری آنکھوں سے, ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھوں, ہمارے ہاتھ پاؤں سے, ہمارے جسم کے ذرے ذرے سے اللہ کی غلامی کے آثار ظاہر ہوں, اور ہم اپنی آنکھوں پر, اپنے دل پر, اپنے ظاہر و باطن پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں. اگر محروم مرتا ہے تو اپنے دل پر, اگر محروم مرتا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ بدنظری میں اپنی جان دے دیں, لیکن اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو اللہ تعالی سے ڈرو اور آنکھوں کو غیر محرم سے بچاؤ. دیکھو سب لوگ عہد کر لو, سب لوگ عہد کر لو کہ یا اللہ تیرے حقوق کی تیر, سب لوگ عہد کرو کہ اللہ تیرے حکم کے تیر کے تابع رہیں گے, اپنی آنکھوں کو بھی آپ کا غلام بنائیں گے اور دل کو بھی. غلام کو آقا کے تابع ہونا چاہیے, غلام آقا کا تابع ہو تو وہ انعام یافتہ کہلاتا ہے, اور جو نافرمان ہو سر یافتہ کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہمت اور توفیق دے دے کہ نامحرم پر نظر نہ ڈالیں, کسی حسین کو نہ دیکھیں. اللہ تعالی اس کی ہمت اور توفیق دے دے اور اپنی رحمت سے اپنا بنا لے. اللہ سارے احکام پر عمل نصیب فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمارے اور ایمان کی حلاوت دل کو عطا فرما دے, اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مغرب کی نماز پڑھنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.